السلام علیکم, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر میشا ڈوبینسکی. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے, افغانستان امن عمل کے اوپر, طالبان, مزید دو طالبان کی رہائی, اس کو اس ضمن میں اہم پیش رفت خیال کیا جا رہا ہے, اور دوسری جانب اسلام آباد میں گزشتہ روز ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ. پروگرام کے اگلے حصے میں گفتگو ہوگی عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف اور اس کی اور پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں بیل آؤٹ پیکیج کے اوپر, لیکن آئی ایم ایف کے کچھ سوالات ہیں, وہ سوالات کیا ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی. پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ کینیڈا اور پاکستان, آسیہ بی بی کی رہائی اور آسیہ بی بی کی کینیڈا منتقلی یا کینیڈا امیگریشن سے متعلق گفت و شنید کر رہی ہیں, اس کا اعتراف کیا ہے, یہ بیان دیا ہے کینیڈا کے وزیر اعظم نے, اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور کینیڈین وزیر خارجہ کی بھی اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے, اس کا بھی جائزہ لیں گے. کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ جو ہے 43 ہلاکتوں کے بعد اب اس ریاست میں بدترین اور ہلاکت خیز ترین کیمپ فائر بن چکی ہے. وہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طرح انسانی زندگی جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے, کتنے بڑے نقصان ہو چکا ہے مالی طور پہ, جانی طور پہ, اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. پاکستان نے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد, ان کے ایسے وقت میں جب وہ خطے کے دورے کے اوپر ہیں, دو مزید طالبان کو گزشتہ روز پیر کے روز رہا کر دیا. پاکستان کے اس اقدام کو امریکہ کی طرف سے طالبان عسکریت پسندوں کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کی کوششوں کا ایک حصہ خیال کیا جا رہا ہے. پیر کو جو طالبان رہا کیے گئے ان میں ایک نام عبدالصمد ثانی کا ہے, جو طالبان کے دور اقتدار میں افغانستان کے مرکزی بینک کے گورنر کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں. عبدالصمد ثانی دہشت گردوں کی امریکی فہرست میں شامل تھے, اور رہا ہونے والے دوسرے رہنما کی شناخت ایک جونیئر طالبان کمانڈر صلاح الدین کے طور پر کی گئی ہے. یہ اقدام طالبان کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرمنٹ کے طور پہ یا اعتماد سازی کے طور پہ کتنے اہم ہیں, اور پھر ایسے وقت میں جب ظلم خلیل زاد اس خطے کے اندر موجود ہیں, اور ظلم خلیل زاد کو 20 نومبر کو واشنگٹن پہنچنا ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے قطر بھی جانا ہے. افغانستان متحدہ عرب امارات اور قطر ان کے اس دورے کا حصہ ہیں. سو جائزہ لیتے ہیں کہ امن کوششیں کس حد تک تیزی سے جاری ہیں. گزشتہ روز اسلام آباد کے اندر بھی ایک سہ افریقی مذاکرات کا اہتمام ہوا تھا. سینیٹر مشاہد حسین سید, انہوں نے یا ان کا جو ایک تھنک ٹینک ہے پاک چین انسٹیٹیوٹ, اس کے زیر اہتمام ایک کانفرنس تھی سہ افریقی ڈائیلاگ سے متعلق, اور اس میں افغانستان, پاکستان اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی تھی. ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں فرد آصف صاحبہ, پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈپلومیسی, میر وائز افغان, پاک افغان افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں, اور خبریال نیوز ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فرد صاحبہ, بےحد شکریہ آپ کا. جو میں نے تمہید میں دو ڈیولپمنٹس بتائی ہیں, پہلے تو ذرا طالبان کی رہائی پہ بات کرتے ہیں, کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے طالبان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے؟
میں سائمین کو السلام علیکم کہوں گی, آپ کے سب سننے والوں کو. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی پچھلے صرف یہ دور نہیں ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے کچھ طالبان کو جو لیڈر تھے ان کو ریلیز کیا تھا. یہ جو ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ میں, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اعتماد کی فضا جو ہے نا بحال کرنے کی ایک کوشش ہے, جو کہ میرے خیال سے مثبت ثابت ہوگی. اس سے پہلے اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو یہ کوششن جو ہے نا کافی دنوں سے, میں کہہ رہی ہوں پچھلے ہفتے سے اگر آپ غور کریں گے تو رشیا میں بھی, ابھی ماسکو میں بھی وہ جو ڈائیلاگ ہوا ہے اس میں بھی طالبان کی جو پریزنس ہے, پھر اس کے علاوہ افغانستان کی گورنمنٹ کی پریزنس ہے وہاں پر, تو یہ ایک کافی خطے کے بہت سارے ممالک نے اس میں شرکت بھی کی ہے, پاکستان بھی اس میں شامل تھا. افغانستان نے پہلے تو اس میں شرکت کرنے کی مطلب نہیں جا رہے تھے, لیکن پھر بعد میں ان کی جو ہائی پیس کونسل ہے اس کے ریپرزینٹیٹو وہاں گئے. تو یہ ایک کوششیں جاری ہیں خطے کی, ہر ملک جو بڑی طاقتیں ہیں جو خطے کے اندر, وہ اپنے تئیں کوششیں کر رہی ہیں. اس میں یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ جو خود خطے سے باہر کی طاقتیں ہیں جیسے امریکہ ہے, یورپ ہے, یا ان کی جو کوششیں ہیں وہ کس طرح سے کامیاب ہوتی ہیں. لیکن میں اس میں یہ جو جس طرح سے آپ طالبان کے لیڈر اور جو لوگ پہلے سے اس لسٹ میں رہے ہیں اس میں پاکستان کا آف کورس رول ایک رہا ہے خطے میں. آپ کو اس میں کوئی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو معلوم ہی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو ٹائمنگز ہیں نا وہ بڑی نیسیسٹی ہیں, جیسے کہ ابھی ظالم خلیل زاد صاحب ہے, ان کا انفلوئنس آپ کو پتا ہے, اس کا کافی عرصے سے انفلوئنس دونوں طرف ہے, پاکستان کی طرف بھی ہے, افغانستان میں بھی ان کا کافی انفلوئنس ہے, یو ایس میں ان کی بڑی اچھی وہ آف کورس وہ انفلوئنس इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उनके जो है इन्फ्लुएंस जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो उन इन्फ्लुएंसेस में से एक ये है कि तालिबान को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको उनको डायलॉग पे उनको मेन स्ट्रीम लाया जाए, जो कि काफी अर्से से कोशिशें जारी हैं कि आप इनको इनको टेबल पे लाएं। और टेबल पे लाने का सबसे बड़ा ये एक मकसद हो सकता है कि आप उनके जो जो पहले से कैदशुदा जो कैदी हैं उनके, या उनके जो लीडर जो कैद में हैं या हैं, तो आप उनको रिहा करेंगे तो वो एक लिवरेज आपको मिल जाएगी अगले जो पार्टनर है जो जिसे आपने डायलॉग करना है। लेकिन फिर ये भी समझ में आती है कि ये इस तरह से कितनी दूर ये बात चली जाएगी, आप डायलॉग आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनसे किन टर्म्स पे बात करेंगे, आप उनसे डायलॉग करना चाहते हैं तो फिर आप जो पार्टी गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ आप कहाँ पे उनके साथ लिवरेज करेंगे। तो वो ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ अनफोल्डिंग हुई है, या अगर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे कोई काम अगर तारीख में पीछे कहीं हुए हैं तो उनका रिजल्ट क्या रहा है अगर कोई ऐसे किए हैं, क्योंकि ये 18 साल की, अब देखिए हम ऑलमोस्ट 18वें साल में एंटर हो रहे हैं अफगानिस्तान की जंग में, जो कि काफी अच्छे से जारी है, उसमें अफगानिस्तान रोल जो अमरीकी रोल है वो भी क्वेश्चनेबल होता है कि अभी आपकी अभी भी अफगानिस्तान जो है ना आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपकी इतनी आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो ये देखना पड़ेगा, हमें एक्सेस करना पड़ेगा। जालमी खलीफ ताज साहब की अपनी पोजिशन भी इस वक्त बड़ी क्वेश्चनेबल भी है, और द सेम टाइम जिसको कहते हैं ना आप दो धारी तलवारों ऊपर चल रहे हैं, अगर तो ये सक्सेसफुल होते हैं तो जालमे खलीफ दास साहब की भी पोजीशन स्ट्रांग होती है, अगर नहीं होते तो वो जालमे खलीफ दास साहब की पोजीशन भी इस तरह से वीक हो जाएगी।
ये तो खैर कंफर्मेशन हुई कि तालिबान के साथ उनके गुज़श्ता माह कतर में जो दौरा था वहाँ पे तालिबान के वफ ने बाकायदा उनसे मुलाकात की, लेकिन ये जो हालिया रिहाइयां हैं जिसके ऊपर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, आपको लगता है कि ऑफकोर्स इसमें अफगानिस्तान और अमरीका वो बाकायदा ऑन बोर्ड होंगे इन रिहाइयों में?
ये बड़ा देखना पड़ेगा इसमें ना, देखिए अब हमें ये गौर करना चाहिए जब हम एनालिसिस भी कर रहे होते हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखिए पार्टीज जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टीज, जब आप डायलॉग एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब आप कॉन्फ्लिक्ट का एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपको देखना पड़ता है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खित्ते में कौन है और खित्ते से बाहर कौन है, फिर अफगानिस्तान के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन देखें, उनकी डायलॉग आपस में देखें, फिर अब देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, अफगानिस्तान इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जगह जहाँ पर कोई एक नुकता आप उठाते हैं तो दूसरा नुकता आपकी समझ से बाहर निकल जाता है। देखें जैसे एनालिसिस अगर आप इस तरह से करें कि जी तालिबान गुड और बैड की बातें शुरू हो जाती हैं, उन किन से आप डायलॉग करना चाहते हैं वो आइडेंटिफिकेशन आपको मुश्किल नजर आती है, लेकिन वो फिर ऐसा ही बंदा कर सकता है जैसे जालमे खलीफ साहब ने, जो कि खित्ते को बहुत क्लोजली जानते हैं, जो कि उन उस तरफ की लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इधर से भी लोगों को जानते हैं, और अफगानिस्तान मतलब अमेरिका में भी, फिर लेकिन अफगानिस्तान और अब देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो है, और फिर पाकिस्तान की पोजीशन यहाँ पर किस तरह से बनती है कि वो अगर अफगानिस्तान एंड यूएस आर ऑन द सेम पेज, लेकिन वो पाकिस्तान को कैसे लगते हैं, तो इस सिलसिले में देखें अभी पाकिस्तान ने वो रिलीज किए हैं कैदी,
ठीक इन कैदियों पे जरा अफगानिस्तान क्या सोच रहे हैं, तालिबान से फिर जवाब इनकम से कम क्या तवक्कुआत रखी जाए, जायजा लेते हैं, तजिया लेते हैं। मीरवाइस अफगान साहब का पाकिस्तान अफगानिस्तान और मिलिटेंसी जो अफगानिस्तान के अंदर और उस रीजन पे उसके एक्सपर्ट हैं, खबरियाल न्यूज एजेंसी को हेड करते हैं, लंदन से हमारे साथ हैं। मीर वैस साहब बेहद शुक्रिया आपका, आपका क्या तजिया है, ये जो इसको CBM कहें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहें जो तालिबान की रिहाइयां हुई हैं पाकिस्तान से, क्या अफगानिस्तान और अमरीका ऑन बोर्ड हैं आपके ख्याल में, और ये कि इसके बदले में तालिबान से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या तवक्को रखी जाती है कि वो किस तरह से मुज़ाकरात के लिए फिर संजीदगी इख्तियार करें?
देखिए तालिबान की संजीदगी जो है वो तो मास्काओ कॉन्फ्रेंस में लोगों ने देख लिया, तालिबान अब संजीदा हो चुका है और उन्होंने अपनी संजीदगी का इजहार करते हुए पूरी दुनिया को ये बताया कि ये लोग बात करने के लिए आमादा है और बात करने पे ये लोग आई हुई है। अब बात ये है कि चने मार रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो अफगानिस्तान में आजकल लड़ाई भी शदत इख्तियार कर चुका है, तो उसका मतलब ये है कि तालिबान जो है वो ज्यादा हिस्सा मांगने की मूड में है, और इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जलमे खलीजाद साहब की जो कोशिशें थे उन्होंने रंग लाया, उस रंग लाने में तालिबान की रिहाई पाकिस्तान में से एक साइड है और दूसरी जानब अफगान गवर्नमेंट की तरफ से मुंह बंद रखना पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरी बात है, और तीसरी बात ये है कि तालिबान को आमादा करने में जो कि कुछ लोग और जा चुका है پاکستان سے تاکہ قطر دفتر جوائن کر چکے کر سکے. انہوں نے قطر دفتر میں جا کر اس چیز کو اور بھی آگے بڑھایا. اب قطر دفتر میں وہی طالبان جو پہلے ان پہ یہ الزام لگ رہا تھا کہ کچھ طالبان ہے نہیں, اب وہاں پہ طالبان کی پوری نمائندگی شامل ہے. اور قطر دفتر کو بھی غیر رسمی طور پہ افغان گورنمنٹ نے مان لیا ہوا ہے. اب افغان گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے نہیں آتے کہ ہاں قطر دفتر ہے یا وہاں پہ طالبان ہے یا وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ کرزئی دور میں یہ بات ہوئی تھی. اب یہ وہی چیزیں ہیں جو طالبان مانگ رہے تھے. اور دوسری جانب طالبان کی جو طرف سے جو باتیں سامنے آ چکا ہے وہ بھی کچھ حوصلہ افزا مند ہے. وہاں پہ جو لوگ بات کرتے ہیں تو اپنی مفادات کو ظاہر ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات انہوں نے یوں کی ہے کہ وہ بات کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ کسی بھی فریق سے بات کرتے ہیں, لیکن ان کی جو وہ شرائط پرانی شرائط ہے میں اسے تکرار کرنا نہیں چاہتا, تو ان چیزوں کو یاد کیا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان, افغانستان, طالبان اور امریکہ ایک پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے اور پیس کرنے میں سب
انیشیٹو لے رہے ہیں, تیار ہیں. جی ہاں, اور ایون ریجنل سولوشن کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ ریشیا میں 12 ملک پلس طالبان, سو 13 فریق اکٹھے تھے, امریکہ پہلی بار اس میں شامل ہوا. سو یہ بتائیں افغان صاحب کہ آپ کے خیال میں بحیثیت ایک تجزیہ کار کے, جو آبزرور ہیں, جو انتظار کر رہے ہیں کہ افغانستان سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو, کوئی پیش رفت ہو, کیا ایسی چیز ہوگی جس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ واقعتاً ایک مثبت پیش رفت ہے یا کوئی بڑی ٹینجیبل قابل ذکر پیش رفت ہے؟
قابل قابل ذکر پیش رفت یہی ہوگا کہ خود زلمی خلیلزاد صاحب کی بارے میں یہ بات میڈیا میں آ چکا ہے, ابھی تک ان کی طرف سے کنفرم نہیں ہوا ہے اور افغان گورنمنٹ نے اس بات کو ڈینائی کیا ہوا ہے, لیکن بات یہ یوں چل رہا ہے کہ شاید افغان الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے, پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈیلے ہو جائے اور طالبان بھی الیکشن میں حصہ لے سکے. تو ایک بات یہ سامنے آ چکا ہے ابھی تک, کیونکہ طالبان کا کوشش یوں ہے کہ اگر وہ صلح کرتے پھر 5 سال بیٹھنے کے خواہش مند وہ لوگ نہیں ہے. وہ لوگ یہی کہتے کہ اگر ہم لوگ صلح کرتے تو ہمیں بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. تو ایک سب سے بڑی جو پیش رفت ہوگا وہ یہی ہوگا, جو کہ ابھی تک پریس میں یہ باتیں سامنے آ چکا ہے کہ طالبان نے یہ بات ظاہر کی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ خلیزاد صاحب کے ناطے بھی یہ باتیں سامنے آ رہا ہے, لیکن آج افغان گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات ریجیکٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, ہم سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہوا ہے. اگر ریکویسٹ نہیں ہوا ہے تو اس کو ڈینائی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی افغان گورنمنٹ کو, لیکن افغان گورنمنٹ نے اس بات کو ڈینائی کی. جب یہ بات ڈینائی ہوا تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ چل رہا ہے ان کی درمیان. جو سب سے بڑی پیش رفت ہوگا وہ پہلی یہی ہوگا, دوسری جانب جو بڑی پیش رفت ہو چکا ہے وہ طالبان کی رہائی ہے, اور تیسری جانب جو پیش رفت ہو چکا ہے وہ طالبان کو بات کرنے پہ آمادہ کی ظاہر کرنی ہے. تو یہ سب وہی چیزیں ہیں جو صلح لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے.
جی فرد آصف صاحب, آپ کے خیال میں کیا ٹینجیبل ہوگا آپ کے نزدیک جب آپ کو لگے گا کہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سنجیدہ ہیں اور امن عمل کی جانب کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟
یہ پیش رفت ابھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں آمادہ ہیں. رشا کی جیسے میرے ساتھی نے بھی بتایا آپ کو کہ یہ جو ٹیبل پہ بیٹھنا ہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن اس میں یوں بھی ہے نا کہ اسد کے دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ اگر وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں ڈائلاگ پہ بات بھی کر لیتے ہیں اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور کچھ ڈائلاگ اور کچھ لینا اور دینا ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ افغانی پاکستان کے اندر کس طرح سے اپنا جو ہے کوئی سٹیپ ایسا جو ان مذاکرات میں ان کے پوائنٹس دیکھنے پڑیں گے کہ وہ کن پوائنٹس پر ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا باتیں ان کے ساتھ ڈائلاگ میں وہ کہاں شریک ہیں, کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں امن کی جو صورت حال ہے اگر اس میں جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا بہت ہی زیادہ بلڈ شیڈ ہے, الیکشن کے دوران بھی, الیکشن کے بعد بھی, اور آئے روز ہمیں کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے, تو اس میں اگر کوئی کمی تھوڑی سی بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اچیومنٹ کرنے کی طرف موو کر جائیں گے. تو لیکن اگر تشدد کی لہر اسی طرح برقرار رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسے ڈائلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کہ ایک لوکل افغانی یا افغان سٹیزن یا افغان کی جو امن کی سطح ہے یا اسٹینڈرڈ ہے ان کو انکریز نہ ہو, تشدد اسی طرح بڑھے گا, تو ایسے ڈائلاگ کا فائدہ نہیں ہے. لیکن صرف ابھی بھی ہم ہوپفل یہ ہیں کہ اس طرح کے جو ڈائلاگس ہیں جب آپ ڈائلاگ ٹیبل پہ بھی آ جاتے ہیں, وارنگ پارٹی آپ کی آ جاتی ہے, تب بھی ہم جو ہے نا اس ہوپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید کل آنے والی صبح جو ہے نا وہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے ایک امن کا پیغام لے کے آئے گی, جہاں پر تین اسٹیک ہولڈر جو آف کورس پاکستان, طالبان, افغان گورنمنٹ اور یو ایس ایک ٹیبل پہ ابھی موجود ہیں. رشیا میں بھی آپ نے دیکھ لیا تو ابھی بھی ہاتھ پہ دیکھے, تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ ساری پارٹیز کتنی آنیسٹلی اس کو آگے لے کے چلتی ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں ہی آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گا.
میر بھائی صاحب یہ بتائیے گا, گزشتہ روز اسلام آباد میں بھی ایک ٹرائی لٹریس سے فریقی ڈائلاگ ہوا چین, افغانستان اور پاکستان کے نمائندے تھے کانفرنس میں. اس سے پہلے رشیا نے, میں نے جیسے ذکر کیا کہ 12 ملک پلس طالبان, پاکستان اکثر کہتا رہا ہے کہ طالبان کابل لیڈ ریجنل سولیوشن ہونا چاہیے, علاقائی جو قوتیں ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے صلاح مشورے کے ساتھ امن عمل تلاش کیا جانا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. کیا آپ کو واشنگٹن لگتا ہے کہ اس کے اوپر پوری طرح سے تیار ہے؟ وہ چین اور روس بالخصوص ان دو ملکوں کے کسی کردار کو قبول کرتا ہے افغانستان امن عمل میں؟
دیکھیے سر, اس میں ایک بات بڑی اہم بات ہے, سب لوگ اس میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں اور اپنی حصے کی مال کھینچنا چاہتے ہیں افغانستان میں سے. تو ایک بات یہ ہے, اگر روس ہو, اگر چائنا ہو, اگر پاکستان ہو, جو بھی اس مسئلے میں انوالو ہے یا انوالو ہونا چاہتے تو اپنی مفادات کی لڑائی لڑ رہا ہے افغانستان کے اندر. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں افغانستان کی انٹرنل پرابلمز میں سے سب کی بڑی پرابلم سیکیورٹی ہے, تو اس بات پہ سب متفق ہے کہ یہ لوگ پیس چاہتے ہیں, یہ لوگ صلح چاہتے ہیں. اگر افغانستان میں چاہے جتنی بھی پرابلمز ہو کیوں نہ ہو, لیکن ایک بات پہ سب متفق ہے, وہ جنجال نہیں چاہتے اور جنگ نہیں چاہتے. وہ چاہے عبداللہ ہو یا چاہے جو بھی وہاں پہ افغانستان میں رہنے والی بندہ ہو, تو ایک بات انہوں نے سب نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ وہ پیس چاہتے ہیں. تو اسی طرح اب جب چائنا آتے ہیں, انوالو ہو جاتے ہیں, یا جو بھی ہے خطے میں داعش کے نام سے گروہ موجود ہے جو کہ طالبان نے یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی لڑائی چل سکتا ہے اور اس مسئلے کو حل ان کے حل نکال سکتے ہیں, اور افغان گورنمنٹ بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ داعش کے خلاف اپنی آپ کی فلاح وزنی کر لے. تو میرے خیال سے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, اگر طالبان لڑائی چھوڑ دے تو افغانستان میں صلح آ سکتا ہے, اور اگر افغانستان میں صلح آ جائے تو میرے خیال سے چائنا کو بھی سکون ملے گا, پاکستان کو بھی ملے گا, ایران کو بھی ملے گا. خطے میں جتنی بھی ممالک ہیں جن کو ڈر ہے داعش سے یا کسی بھی گروہ سے, تو انہیں کم از کم سکون مل سکتا ہے, چاہے زیادہ ہو یا کم ہو.
جی بہت شکریہ میر ویز افغان صاحب. جی اس پہ آپ فرد احسن صاحب اپنی رائے ہمیں دیجئے.
میں چھوٹی سی بات کروں گی, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بھائی نے بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ کس کون اس کو لیڈ کون کرے گا. دیکھیں ٹرسٹ جو ہے نا, میرا جو دیکھنا ہے اس میں, اس میں زیادہ یہ کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ طالبان ہمیشہ سے ویسٹرن پاورز یا آؤٹ سائڈ جو پاورز ہیں ان کے اگینسٹ رہے ہیں. ان کا ہمیشہ سے یہ یعنی ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہ جو باہر کی فورسز ہیں یہ نکل جائے. میرا یہ دیکھنا یہ ہے, اگر آپ انالیسز بھی کریں تو ان کا لیول آف ٹرسٹ جو ہے وہ خطے کی قوتوں سے زیادہ ہے بنسبت کے باہر کی قوتوں سے. تو پاکستان کا جو آپ نے ذکر کیا کہ جی افغان لیڈ ہو, افغان اون ہو اور خطے کا ہی ہو, تو میں اس کو انفورس کرنا چاہوں گی, کیونکہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ فار ایگزامپل اگر چائنا لیڈ ہے یا پاکستان لیڈ ہے یا رشیا لیڈ جو ڈائلاگ ہے, یا ابھی آپ نے دیکھا ازبکستان میں بھی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر, پھر اور بھی جتنے کے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوکل سولوشنز لوکل ہی سولوشنز ہوتے ہیں, ان کو باہر سے کوئی قوت آ کر نہ تو اس کی ٹرسٹ اتنا ورتھی ہوتا ہے. تو میں واشنگٹن کی جو پوزیشن ہے اس کو ویکن اس میں دیکھتی ہوں سارے میں.
جی بہت شکریہ آپ کا فرد آصف صاحبہ اور میر ویز افغان صاحب آپ کا بھی. اور سامعین نے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے راجہ شعیب اکبر صاحب نے, سینئر پروگرام مینیجر ہیں سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز, پہلی بار وائس آف امریکہ کے پروگرامز میں آئے ہیں. راجہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے آپ کی جو اکنامک ایکسپرٹیز ہیں اس کے اوپر خاص طور پہ اگلے سیگمنٹ میں بات کرنا ہے, لیکن چونکہ پیس انیشیٹیوز کی بات ہے سو ذرا جاننا چاہیں گے کہ افغانستان میں جو پیس انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں وہ اسلام آباد مصروف ہے, واشنگٹن مصروف ہے, کابل بات کر رہا ہے طالبان کے ساتھ, آپ کتنے پر امید ہیں؟ کیا ایسے وہاں سے اشارے ملیں جس کے بعد آپ کو لگے گا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایک بات. اور دوسرا جو میرا سوال اپنے پینلسٹ کے ساتھ آخری سوال تھا ان سے اس ریفرنس میں, کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واشنگٹن اب جو علاقائی ملک ہیں, کیپٹلز ہیں بشمول ماسکو کے, بشمول آئی مین روس اور چائنا کے, ان کے کردار کو قبول کرتا ہے افغانستان کے اندر؟
تھینک یو حسن, واقعی پہلی دفعہ آپ نے مجھے لیا ہے اپنے پروگرام میں, اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. دو چیزیں اکٹھی آپ نے کر دی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان دونوں کو ایڈریس کر لوں. افغان پیس پروسیس جو ہے اس میں میرے خیال میں جو دا تھنگ دیٹ از لیکنگ وہ شاید جو افغانستان کی اپنی کوہیشن ہے وہ شاید اس میں اس طرح سے نہیں ہے. یعنی جو پیس پروسیس شروع ہوا ہے اس میں ڈائیلاگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مطلب اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ایک خاص ڈائریکشن میں, لیکن جو گروپس افغانستان کے اندر ہیں ان کی جب تک آپس میں وہ اکٹھے بیٹھ نہیں پائیں گے اور جب تک ان کو کوئی یہ نظر نہیں آئے گا کہ ان کی کیا اس کو بولتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ جب تک ان کے درمیان نہیں ہوگی تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اور وہ کانفیڈنس بلڈنگ شاید تب ہو پائے گی جب کچھ جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کچھ اس طرح کے اشارے دیں جس سے ان کو محسوس ہو کہ اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. جو دوسرا والا سیگمنٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکی ہے اس سے بھی شاید زیادہ. جب بہت زیادہ ممالک کے انٹرسٹ اس خطے میں وابستہ رہے ہیں اور اب مطلب لگ بھگ 40 سال ہو گئے ہم مستقل ترمال کی کنڈیشن میں ہیں افغانستان میں, تو اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اب صورتحال ہے اس میں واشنگٹن از کوئی اینڈ دی نیبرز آر آلسو تھنکنگ آن دا سیم لائنز. جو چیز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے عرب کنٹریز میں دیکھا ہے وہاں سے کچھ مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ بڑھ گیا ہے, اسپیشلی ویسٹرن پاورز اور امریکہ کے درمیان, اسپیشلی مطلب جو آپ کہہ لیں کہ رشیا اور امریکہ.
صحیح,
تو آئی تھنک شاید امریکہ کو زیادہ کانفرنس بلڈنگ میں رشیا اور ان باقی طاقتوں کو ساتھ ملانے کے لیے, اور ظاہر ہے جب تک یہ تمام اسٹیک ہولڈر اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے تھنگس ول آلویز ریمین ٹریکی.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا چند سیکنڈ کی, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے درمیان بیل آؤٹ پیکیج کے اوپر مذاکرات, ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام, انجینئر ہے میشل ریونسکی, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے درمیان بیل آؤٹ پیکیج کے اوپر. ڈان اخبار نے جس بارے میں رپورٹ شائع کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اہم سوالات ہیں جو خاص طور پہ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان کے سامنے رکھ رہی ہے. وہ سوالات جو ہیں وہ اپنے جو انٹرنل فسکل ڈسپلن ہے اس کو بہتر کرنے سے متعلق ہیں. وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ خسارہ کم کیسے کیا جائے گا, وہ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے جو ریونیو ہے وہ کیسے بڑھائے جائیں گے, اقتصادی استحکام جو ہے وہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے. یہ وہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو پاکستان نے بھی اپنی ریکمنڈیشنز میں بتایا ہے یا اپنے آبجیکٹیوز میں بریف کیا ہے ان کو. دونوں فریق جو ہے بہرحال ریونیو میں اضافے اور اخراجات پر کنٹرول کے حامی ہیں اور اس کے اوپر غور بھی کر رہے ہیں. بیرونی ادائیگیوں کے بارے میں بھی کچھ استفسار کیا ہے آئی ایم ایف نے کہ جو باقی پیمنٹس ہیں آیا وہ اس بیل آؤٹ پیکیج سے تو نہیں ہوں گی. ریونیو کی وصولیوں میں 90 ارب کی جو شارٹ فال ہے اس پہ بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں. جو نقصان ہے ریونیو کے اندر اس کی وصولیوں میں جو کمی ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاور سیکٹر لاسز پہ بالخصوص آئی ایم ایف کی جو ہے وہ مطمئن نظر نہیں آتی. بجلی چوری ہو یا عدم ادائیگیوں کی صورتحال ہو اس مرحلے سے بھی بہت نیچے جا چکی ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ 2016 میں جب اسی طرح کے بیل آؤٹ پیکج پہ بات ہو رہی تھی. سو اس سے بھی یہ صورتحال بدتر ہو چکی ہے. سو کیسے انٹرنل فسکل ڈسپلن بہتر ہوگا جو عالمی مالیاتی اداروں کا اور باقی فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کا اعتماد بحال کر سکتا ہے اس کے اوپر انالیسز ہم لیں گے. راجہ شعیب اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر پروگرام مینیجر ایٹ سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ممتاز ماہر اقتصادیات ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ فرمائیے گا, آئی ایم ایف کے ساتھ $6 بلین کے ایک جو رپورٹڈ پیکیج ہے اس کے لیے نیگوسیشنز ہیں. آئی ایم ایف نے جس طرح کے کوشچنس سامنے رکھے ہیں یہ کتنے ضروری ہیں, اور ظاہر عالمی مالیاتی ادارہ کوئی بھی جو ہو یا کوئی بھی فائنانشیل انسٹیٹیوشنس ہو جس کو بھی وہ لون دے گا جس کو بھی وہ کریڈٹ دے گا اس کے فائنانشیل ڈسپلن کے بارے میں اس کے تحفظات تو ہوں گے اور ان پٹ تو اس کی ہوگی. پاکستان کیسے لے رہا ہے اس کو؟
93 سے اب تک
جی
6 حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں اور 6 کی 6 نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد یہ کہا کہ جناب ہماری معیشت تباہ ہو گئی, ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. اس کے بعد کامیابی کے دعوے ہوئے اور جیسے ہی وہ حکومت بدلی پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ استحکام کی بات جو ہم کرتے رہے ہیں, اگر لگاتار 6 حکومتیں ایسا کر چکی ہیں, اب ساتویں حکومت بھی وہی کر رہی ہے, تو یہ تو ایک تو ریکارڈ کا حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایف سے جو پاکستان میں تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اگر ہم سمجھ جائیں تو بات کلیئر ہو جائے گی.
جی جی.
ستمبر 2016 میں پچھلا آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا. اس پروگرام میں 3 سال کے دوران آئی ایم ایف نے ہم کو 15 ویورز دیے پاکستان کو کہ جو انہوں نے شرائط پوری نہیں کی تھی اس کو انہوں نے ویو کر دیا اور کچھ دے دی. لیکن اکتوبر 2016 میں جو رپورٹ جاری کی, ستمبر 2016 میں پروگرام ختم ہوا تھا, اس میں پاکستان کی معیشت کو بہت ہی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا, کامیاب قرار دیا گیا. حالانکہ پاکستان میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب یہ تو 14, 15, 16 میں 3 سال سے تو ہماری برآمدات لگاتار گری ہیں جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں گری تھی. ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب جو ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف حاصل ہوا ہے اس کے اندر تو اکاؤنٹنگ جگلری ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو بجٹ خسارہ کے فگرس ہیں اس کے اندر اکاؤنٹنگ جگلری ہے. اور تعلیم اور صحت کی مد میں 2100 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے
جی.
اور آئی ایم ایف ایل میں تھا, یہ بھی تھا کہ ترقیاتی اخراجات میں بھی کٹوتی کی گئی ہے. تو صحیح معنوں میں اسٹیبلائزیشن ہوا نہیں تھا, لیکن اس کی ذمہ داری پاکستان پر زیادہ ہے, آئی ایم ایف سے کم ہے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جناب آپ بجٹ خسارہ کم کریں, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے جب آپ کی معیشت بحران میں ہے.
صحیح.
تو اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکسوں کی چوری روکیں, ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کریں, ٹیکس جی ڈی پی بڑھائیں اور پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی جو لاسز ہیں اس کو ختم کریں. تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. حکومت یہ ان کو کہتی ہے کہ جناب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو مشکل ہیں, ہم نہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں نہ طاقتور طبقوں سے ٹیکس لیتے ہیں. تو ایک آسان راستہ نکالا گیا کہ بجلی پیٹرول اور گیس کے نرخ بڑھا دیں. انہوں نے کہا کہ جی تو وہ جو نسخہ تھا اس سے مہنگائی بھی بڑھی, فسکل ڈسپلن نہیں آیا, ٹیکسوں کی چوری ہوتی رہی. اس دوران میں ٹیکس ایمنسٹی دی جاتی رہی 2-5% پر, پچھلی حکومت نے بھی ٹیکس ایمنسٹی دی تھی, ابھی تو ہم ایمنسٹی بھی دیتے رہے, معیشت کو دستاویزی بھی نہیں کیا. ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع ہونے کے بجائے ٹیکس پیئرز کا نمبر گرا ہے پاکستان.
ٹھیک ہے. سو یہ حکومت بھی جو کم و بیش جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلی 6 حکومتوں کی طرح کی ہی حکمت عملی سے جا رہی ہے, یا کوئی فرق آپ دیکھتے ہیں یا کسی فرق کی توقع رکھتے ہیں؟
بدقسمتی سے ابھی جو میں نے 1 سال 2 مہینے دیکھے ہیں اس حکومت کے, اس میں وہی ہیں جو پچھلے 30 سال سے کے ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو سپلیمنٹری بجٹ آیا ہے جس کو پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں, اس کی میں 4 فگرز آپ کو دے دوں تو واضح ہو جائے گا. 83 بلین کے نئے ٹیکسز لگائے عوام پر, 37 بلین ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف کم کر دیا, 75 بلین جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر دیے جس سے کہ روزگار جو ہے وہ لوگوں کو ملتا. اور یہ کہا کہ جو این ایس سی ایوارڈ کے تحت پیسہ صوبوں کو دے رہے ہیں वो 286 बिलियन खर्च ना करें ताकि बजट खसारे को कम करें, तो बजट खसारे ऐसे थोड़ी कम होता है। और 2100 अरब रुपया तालीम और सेहत में कटौती कर दी, तो 2600 अरब रुपए का टीका तो 30 जून 2019 तक लग गया। फिर हम गए IMF के पास, जाने से पहले हम सऊदी अरब के पास गए। अब 23 तारीख को उन्होंने हमें कुछ पैकेज दिया था, अभी तक तो एक पैसा भी नहीं आया। पिछले दफे तो ये हमेशा ये होता था कि एक या दो दिन में वो पैसा दे दिया करते थे। मगर जो बुनियादी चीज है कि पिछले तीनों हुकूमतों को पैकेज मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद बोहरान आया। उसकी वजह यह है कि पैकेज से बोहरान टलता है, खत्म नहीं होता, क्योंकि
खत्म करने के लिए दीगर इनिशिएटिव चाहिए, जैसे आपने कहा कि वो टैक्स नेट बढ़ाएं और तमाम जो शोबे हैं वो भले हुए एग्रीकल्चर है, कुछ इनकम के ऊपर टैक्स लाएं। राजा शोएब अकबर साहब हमारे साथ हैं, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर एट सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इकोनॉमी खासतौर पे उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। राजा साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो नई हुकूमत है, अगरचे दो महीने हैं और डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि खास फर्क अभी तक तो नजर नहीं आया उनकी अप्रोच में जो पिछली हुकूमतों का था, लेकिन ये एक सो कॉल्ड हमें रिस्ट्रक्चरिंग बताई गई है कि तमाम इदारों के इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, सो उसके बाद पॉलिसीज सामने आएंगी, सो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ मुख्तलिफ होगा या हो सकता है?
देखिए, असल डॉक्टर साहब ने काफी फैक्शन फिगर्स के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया और मेरा ख्याल है कि एक हद तक उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो पहले डिस्टर्ब रही हैं और अभी फिलहाल हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट जो है वो उसने पूरी तरह से कोई कंट्रोल संभाला है और कोई दे हैव स्टार्टेड टू टर्न अराउंड द थिंग्स। जो आप बात कर रहे हैं इसमें सबसे अहम जो नुकता है वो शायद ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर ले, और उसके बाद मेरा ख्याल है उससे बढ़कर ये है कि एक ऐसी पॉलिटिकल विल मौजूद हो जिसके अंदर इकोनॉमी की रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो कर ली जाए
जी।
और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें आपको यू नीड 2-3 गुड मैनेजर्स एंड दैट कैन डिलीवर। असल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपकी इकोनॉमी वो बोझ उठा नहीं पाती जो आप उस पर डाल रहे हैं।
सही।
और टैक्स नेट आपने बढ़ाया नहीं, जो टैक्स नेट में पहले लोग मौजूद थे उनको आपने पिछली गवर्नमेंट ने जाते जाते उनको भी उससे का एग्जेम्पशन दे दी। जब गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्सेबल इनकम की सीलिंग बढ़ा दी, तो मतलब कहने का ये है कि जब सिचुएशन इस तरह से हैंडल की जा रही हो कि आप इलेक्शन को सामने देख के और आप लोगों को टैक्स में छूट दे दें, तो जाहिर है फिर मुल्क का तो यही हाल होगा। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसको अब ये नए हैं, इनके पास अभी काफी टाइम पड़ा है, इनको चाहिए कि कुछ सख्त इकदाम इनको लेने होंगे। और उसके लिए सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि इनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। यानी जो अभी अभी शायद हमें पैसे मिल ही जाएंगे IMF से और कुछ जो बाकी शायद जो वादे हो रहे हैं उन वहां से भी, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से होता है हमारे।
अच्छा जी, एक और बात है ना राजा साहब, के इस्तेमाल लेट से कि एज्यूम करेंगे जी बहुत अच्छा भी हो जाए, सो बात तो यह है कि मुस्तकिल तौर पे मुल्क को खुद कफालत की जानिब लेके जाना, जैसा कि वजीर खजाना असद उमर का दावा भी है कि गालबन ये आखिरी बेल आउट पैकेज होगा। सो भले वो आपने बड़े जो अहम प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर दिया जिनकी जरूरत भी हो मुल्क को, लेकिन इसको इकोनॉमी के अंदर कैसे इंजेक्ट किया जाए कि फिर वो खुद कफालत की तरफ ले जाए मुल्क को?
देखिए, हमारे यहाँ इस पे काफी डिबेट रही है कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस हद तक इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेगा प्रोजेक्ट को किसी एक जगह कंसंट्रेट करके आप इकोनॉमी को बूस्ट नहीं दे सकते, बल्कि आपको उस जो आपका आपके पास रिसोर्सेज है उनको सर्कुलेट करना है। और अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसको छोटी छोटी ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना है जहाँ पे वो पैसा बार बार लोगों तक पहुंचे। मतलब उन छोटे प्रोजेक्ट्स, कहने का मकसद ये कि आप एक बहुत बड़े स्केल पर अगर छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़े और बहुत ज्यादा लोगों जॉब क्रिएशन और वो बेसिक सर्कुलेशन एक बड़े लेवल पर हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि उससे इकोनॉमी के अंदर जो है वो अचानक से आप تھوڑی سی انرجی انجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان دا لانگ رن الٹیمیٹلی آپ کو کرنا یہی ہے کہ آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, آپ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. مطلب ایکسپورٹس اگر آپ کی نہیں بڑھ رہی ہیں تو یو آر این امپورٹنگ کنٹری آلریڈی, آپ کو بیلنس آف پیمنٹ آپ
ایگزیکٹلی وہ بڑھے گا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب,
آپ کو الٹیمیٹلی اس کو بڑھانا ہے.
جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ اور آپ جیسے دیگر جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, اسد عمر صاحب خود بھی یہ ریئلائز کرتے ہیں, وہ جب اپوزیشن میں تھے وہ خود بھی یہ کہتے تھے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کیوں کمپرومائز کرتی ہیں؟ خاص طور پہ تحریک انصاف کا تو یہ کلیم ہے کہ وہ جو پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں جائیں گے, وہ ایک بڑی ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں. سو ممانعت اس میں کیا ہے کہ وہ بڑی ریفارمس کی طرف جائیں؟
دیکھیے ایسا ہے کہ صرف پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں, جو ہمارے یہاں فوجی حکومتیں آئی ہیں,
حالانکہ جن کا کچھ پولیٹیکل سٹیک بھی نہیں ہوتا. جی ہاں.
اچھا اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ممبران پارلیمنٹ ہیں جو چند مہینے پہلے دوسری پارٹیوں سے توڑ کے لائے تھے اور چھ پارٹیوں کو مل کے انہوں نے حکومت بنائی ہے, وہی لوگ ہیں جو ماضی میں رکاوٹ تھے. کیونکہ جب تک پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں آپ کا یہ ٹیکسوں کا نظام میں قانون سازی نہیں کریں گی, پاکستان میں بنا کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, ہم نے ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں افیکٹولی لگایا, پراپرٹی پہ نہیں لگایا. ڈی سی ریٹ کم ہے, 15 کروڑ کی پراپرٹی 4 کروڑ میں جاتی ہے, کالا دھن سفید ہو رہا ہے, سرمایہ کا فرار بھی ہو رہا ہے, آج کا اب بھی ہو رہا ہے. وہ قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ اگر تیار نہیں ہے تو آئیڈیاز جو ہیں یہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. اسی لیے میں نے 30 جون 2019 تک کی آپ کو پوزیشن بتا دی, اور وہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے بھی ہوگا, کیونکہ یہ پارلیمنٹ صوبائی اسمبلیاں اب تیار ہی نہیں ہے ان اصلاحات کے لیے جیسے 30 سال میں نہیں کی, اب نہیں کریں گے, لوگ تو وہی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ رہے. راجہ شعیب اختر صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, میشا ڈوبنس کی ہمارے انجینئر ہیں. اور پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر احانت مذہب میں 8 اور 9 برس کے درمیان جیل کاٹنے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی, ان کی رہائی کے بعد اگرچہ احتجاج مظاہرے سب کچھ دیکھا گیا, لیکن اب کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ان کی اور ان کی فیملی پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے. ان کے خاندان کے کئی افراد کو سوشل میڈیا کے اوپر ملک سے باہر دکھایا گیا ہے, اور کئی ممالک کی جانب سے یہ پیشکش بھی ہو رہی ہے. ایک طرف ان کے شوہر عاشق مسیح کی جانب سے درخواست کی گئی امریکہ کو, ان کی جانب سے درخواست کی گئی یورپی یونین کو کہ وہ ان کو سیاسی بنا دے, لیکن دوسری جانب جو ہے بذات خود ان کو پیشکش بھی کی جا رہی ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آسیہ بی بی جنہیں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا, پھر وہ بری ہو چکی ہیں, آزاد ہو چکی ہیں, پاکستانی خاتون ہیں, ان کو پناہ دینے کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. پیر کو انہوں نے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ آسیہ بی بی کے معاملے پر ان کی اور پاکستان کی حکومت کے درمیان بات چیت چل رہی ہے, لیکن چونکہ معاملہ سینسٹیوٹی رکھتا ہے, حساس پس منظر رکھتا ہے, اس کا وہ احترام کرتے ہیں, اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے. ساتھ ہی جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی بتایا کہ وہ یاد دلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کینیڈا استقبال کرنے والا ایک بڑا ملک ہے, اور کینیڈا صرف آسیہ بی بی کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ شام سے آنے والے پناہ گزینوں کے معاملے میں بھی. اگر آپ کو یاد ہو جب مختلف ملک ان کے لیے سرحدیں بند کر کے بیٹھے تھے تو کینیڈا نے ایک بڑا اعلان کیا تھا. کینیڈا بھی بہت بڑی تعداد میں تارکین وطن اپنے ملک میں رکھتا ہے, اور تارکین وطن کا ہی ایک ملک کنسیڈر ہوتا ہے امریکہ کی طرف ہے, اور ان کی جو یہ پیشکش ہے یہ کتنی ہمبل ہے. اور دوسرا زاویہ بھی ہم جانیں گے کہ کیا پاکستان سے مذہبی آزادیوں کا جو ایک تشخص ہے اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے جب اقلیتیں یا اقلیتوں کے لوگوں کا تحفظ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس ریفرنس میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں فیاض ولانا صاحب, ٹورانٹو بیس سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. خالد حمید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر جرنلسٹ, برسلز میں بیسڈ ہیں. سو یورپ کے اندر جو اس ریفرنس میں پیش رفت ہو رہی ہے یا جو کچھ ایون کا اثر آئی ہیں اس کو وہ صحیح معنوں میں اس کو سکرین کر سکتے ہیں ہمارے لیے. سلمہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, بذات خود ویڈو ہیں سلین فیڈرل منسٹر شہباز بھٹی صاحب کی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سلمہ بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ ایک وائز ڈیسیژن ہے ان کی فیملی کا وہاں سے نکل آنا یا نکل جانا چاہیے ہے ان کو, اور اس ہائپ کے بعد جب اسٹیٹ بظاہر اسالٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ملک کے اندر وہ یا ان کی فیملی محفوظ ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ کیا ڈیسیژن لیں, ان کے پاس تو کوئی ڈیسیژن ہی نہیں تھی. جہاں میں پہلے بھی میں نے تعریف کی اپنی حکومت کی اور اپنے عدلیہ کی, ابھی بھی میں ان کی تعریف کروں گی کہ انہوں نے اس ڈیسیژن کو اپ ہیلڈ رکھا اور اس پہ قائم رہے, اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ان کو پروٹیکشن دیا جائے. اس سے نہ صرف پاکستان کا نام جو انسا ہے بلند ہوا ہے, بلکہ ایک اسلام کا امیج بھی جو انسا ہے باہر کے ملکوں میں وہ اچھا ایک امیج گیا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹالرنٹ پیپل جنتے ہیں, ٹالرنٹ لوگ جنتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں. لیکن بات جو مجھے کنسرن کرتی ہے وہ یہ کہ میرے ہسبینڈ شہباز بھٹی نے اس کیس میں بہت زیادہ اسٹرگل کی, ایفرٹ کی, یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان بھی جن سی جان دے دی, اپنے خون سے اس کیس کو جن سے وہ آگے لے کے گئے, اور گورنر پاکستان سلمان تاثیر کو جن سے وہ لے کے گئے, اور دونوں بہت ہی قابل انسان تھے جن سے ہم آج ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور ان کو کوئی پروٹیکشن, ایون پروٹیکشن بھی تھی, لیکن وہیں پہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کی جان لے لی. کنسرننگ بات یہ ہے کہ آسیہ جب پاکستان میں ہے اور وہ اسی ملک کی بشندہ ہیں, ان کی وہی زبان بولتے ہیں, بولتی ہیں, وہی کلچر ہے ان کا.
مطلب دس از سو انفارچونیٹ. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے یورپ کے اندر جب کیریکیچرز کا معاملہ تھا تو یورپ کے اندر اخباری اداروں کے اوپر اٹیک ہوئے, حملے ہوئے. سو کیا آسیہ بی بی اور ان کا خاندان باہر محفوظ ہوگا, نسبتاً محفوظ ہوگا, یا انیشلی جو ملک بھی ان کو سیاسی پناہ کی پیشکش کرے گا ان کو کچھ ایکسٹرا میئرز لینے چاہیے ہیں, کیا کہیں گی؟
بڑے ملک میں تو محفوظ ضرور ہوں گے, کیونکہ کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے, امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے, جو چھوٹے ممالک ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, لیکن میرے خیال میں پھر بھی انہوں نے وہاں پہ رول آف لا کو جن سے ہے اپ ہیلڈ کیا ہے. ابھی آسیہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ مجھے جو تکلیف ہے کہ میرا ملک جن سا ہے وہ اپنے ہی شہری کو تحفظ کیوں نہیں فراہم کر پاتا, کیوں وہ اپنے رول آف لا کو قائم نہیں کر پا رہا.
صحیح, ہمیں بات کرتے ہیں فیاض ولانا صاحب سے, سینئر صحافی تجزیہ کار ٹورانٹو بیسڈ ہیں. فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک جنرل ہمیں بتائیے گا کہ کینیڈا جو ہے امیگرنٹس سے متعلق, تارکین وطن سے متعلق کتنا ویلکمنگ ہے اور اس کی بیسز کیا ہیں, خاص طور پہ اگر پاکستان کے ساتھ آسیہ بی بی کی بھی کینیڈا امیگریشن کے اوپر بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بنیادی فلسفی کیا رہی ہے ٹورانٹو کی؟
بہت شکریہ اسد حسن. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا فار ایگزامپل, ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں طاہر القادری صاحب کا بہت بڑا نام ہے, لیکن انہوں نے تمام تر سہولتیں اور تمام تر انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں, لیکن انہوں نے بھی اپنا سیکنڈ چوائس کے طور پر انہوں نے کینیڈا کو اپنا گھر بنایا اور وہ یہاں ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے, انہوں نے سٹیزن شپ لی ہوئی ہے, ان کی پوری فیملی یہاں ہے, وہ یہاں رہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے کینیڈا کو پوری دنیا میں سے, حالانکہ ان کے چاہنے والے, ماننے والے, جاننے والے پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں, وہ آسٹریلیا بھی جا سکتے تھے, انگلینڈ بھی جا سکتے تھے, امریکہ بھی جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کینیڈا کو چوائس کیا.
زیادہ ٹالرنٹ.
پھر آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی کو دیکھیں, ڈاکٹر فرد ہاشمی اور ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر ادریس وہ یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں انہوں نے اپنے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں اور یہاں کام کر رہے ہیں دونوں, اور انہوں نے بھی کینیڈا کو ہی بہتر سمجھا تو وہ یہاں ہیں. پھر آپ دیکھیں اپنا علامہ عنایت علی شاکر ہیں پاکستان میں, ان کا اہل تشہیر سے تعلق ہے, انہوں نے یہاں آ کے اسائلم لیا اور وہ یہاں رہ رہے ہیں اور وہ یہاں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں جو بھی ان کا سلسلہ ہے. غامدی صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ یہاں اب اپنا سیٹ اپ بنا رہے ہیں, وہ یہاں آ چکے ہیں. اسی طرح مختلف لوگ یہاں آتے رہتے ہیں اور رہ رہے ہیں کیونکہ کینیڈا ویلکمنگ کنٹری ہے. اور ابھی جو جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر آف کینیڈا, انہوں نے جو پرسوں اے ایف پی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا دیر از اے ڈیلیکیٹ ڈومیسٹک کانٹیکسٹ دیٹ وی ریسپیکٹ وچ از وائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی مور اباؤٹ دیٹ بٹ آئی ول ریمائنڈ پیپل کینیڈا از اے ویلکمنگ کنٹری. انہوں نے اتنا کہا ہے کہ کینیڈا ویلکمنگ کنٹری ہے. کینیڈا اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے, اگر آسیہ بی بی یہاں آ گئی اور ان کے ہسبینڈ عاشق مسیح اور ان کے بچے یہاں آ گئے تو وہ یہاں سیف ہوں گے, یہاں کوئی ایسا انہیں خطرہ نہیں ہوگا. جس طرح بھی سلمہ بٹی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بہت بڑا کنٹری ہے اور گورنمنٹ اگر آپ ایک فیملی کو یہاں گورنمنٹ سپورٹ بھی کرتی ہے, اگر انہیں وہ رہنے کے لیے کھانے پینے رہائش ان کے تمام بیسک نیسیسٹیز ان کی گورنمنٹ پوری کر دے گی تو یہاں وہ کسی بھی ٹاؤن میں کسی بھی ویلیج میں کسی بڑے شہر سے لے کر کسی چھوٹے سے کسی شہر میں بھی رہ سکتے ہیں, بچوں کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں اور اپنی لائف بیک ٹو نارمل وہ یہاں گزار سکتے ہیں, یہاں انہیں وہ پرابلم نہیں ہوگا. لیکن میں آسیہ کیس کو اس سینس میں دیکھتا ہوں کہ آسیہ کوئی بہت بڑی نہ کوئی اسکالر ہے نہ کوئی بہت بڑی اس طرح کی ہے اگریسو خاتون ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہو کسی چیز کو. ایک عام شہری ہے, اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جو اب کورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پروو ہو چکی ہے اس نے ایسی کوئی مسٹیک نہیں کی, اس نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی, اس نے کوئی توہین رسالت نہیں کی. جب پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سے ایسا نہیں ہوا تو پھر اس فیصلے کو اپ ہیلڈ کرنا مشکل پاکستان کی ذمہ داری تھی جو پاکستان کی گورنمنٹ فی الحال بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے.
جی بہت شکریہ. خالد حمید فاروقی صاحب سے ان کی رائے لیتے ہیں. یورپ کے اندر بھی آسیہ بی بی اور ان کے خاندان کی منتقلی یا ان کے سیٹلمنٹ کے بارے میں کیا سرائیاں ہیں اور وہاں سے آیا پیشکش ہے یا صرف ابھی تک اپیلیں یا درخواستیں جو فیملی کی جانب سے دی جا رہی ہیں اس کے اوپر ہے. خالد صاحب بہت شکریہ. کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس آسیہ بی بی اور ان کے خاندان کے ممکنہ طور پہ یورپ یا کینیڈا موو ہونے سے متعلق؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آسیہ بی بی کے لیے جو 8 سالہ جو مہم چلائی گئی ہے ان کی رہائی کے لیے, انہیں باہر پاکستان سے نکالنے کے لیے, وہ یورپ سے چلی ہے
جی.
اور وہ مستقل مزاجی سے 8 سال سے وہ جو اراکین یورپین پارلیمنٹ برکسلز اور کچھ ڈچ پارلیمنٹ کے ممبران ہیں, ان کا ایک گروپ ہے, اس نے گزشتہ 8 سال سے کمپین چلائی ہوئی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ آسیہ بی بی نیدرلینڈ آئیں اور وہاں پر ان کو تمام تحفظ فراہم کیا جائے گا. اور اس میں سب سے آگے جو پیٹر فن ڈالن کرسچن یونین پارٹی کے یورپین ممبر آف پارلیمنٹ, انہوں نے بہت بڑا ایک جلسہ بھی کیا ہے 4 روز قبل نیدرلینڈ کے شہر اوٹرخت میں. تو ان کے زیادہ چانسز یورپ آنے کے ہیں. اور جو سب سے زیادہ اس وقت جو خوش آمدید ان کو ملک کہہ رہا ہے وہ نیدرلینڈ ہے. اور آج میں بھی یورپین پارلیمنٹ اسٹراسبرگ فرانس میں ہوں, جہاں پر آج ان پر بہت بڑی بحث ہونی تھی یہاں کی پارلیمنٹ میں, لیکن وہ ملتوی کر دی گئی ہے. پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ مانچسٹر سے برطانیہ سے ہیں ڈاکٹر سجاد کریم, انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بحث کی جائے گی تو اس سے خاصی پیچیدگیاں ان کے تحفظ میں پیدا ہو جائیں گی, تو وہ بحث جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اگلی پلینری سیشن میں جو کہ دسمبر میں ہوگا.
جی بہت شکریہ آپ کا بھی. سلمہ اس کو مختصرا ایک جملے میں سمپ کیجیے گا. لیٹس سے کہ اب آسیہ بی بی یورپ یا کینیڈا موو ہو جاتی ہیں, آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, کیا تجویز کرتی ہیں؟ وہ اس متنازع معاملے کے اوپر اپنی پوزیشن پبلک کے لیے واضح کریں یا خاموشی بہتر اس کا حل ہوگا, کیا کہیں گی آپ؟
دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے اور اس کے لیے بات یہ ہے کہ تکلیف دہ معاملہ بھی ہے آسیہ کے لیے, اس سارے پروسیس سے نکل کے اپنا ملک چھوڑ دینا. میرے خیال میں اس کو دونوں کرنا چاہیے وقت کے ساتھ, جہاں پہ اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور جہاں پہ بولنا چاہیے اس کو دونوں چیزیں کرنی چاہیے. کئی ایسے حالات ہیں جہاں پہ خاموشی بہتر ہے
اور کہیں پہ بڑی ذمہ داری سے بات کریں. فیاض صاحب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ولانا صاحب؟ مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو اہانت مذہب کا قانون ہے اس میں ترمیم نہیں, اس میں بہتری کی ضرورت ہے, اگر مدعی جھوٹا ہے تو اس کو بھی سزاوار ٹھہرایا جائے. کم از کم یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ہائی لائٹ کریں گی آج کے ابھی بھی, اور اس سے پھر یہ معاملہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پہ توجہ لے سکتا ہے اور شاید کسی حل کی جانب بھی جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں سارے ایشو میں آپ دیکھیں تو ہماری اسٹیٹ آف پاکستان اور ہمارا عدلیہ سپریم اسپیشلی سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے ان کا کردار بہت پازیٹیو رہا ہے اور باہر دنیا میں یہ میسج بھی گیا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو جو ہے قانون سب کے لیے برابر ہے اور وہاں جتنا بھی پریشر ہو باہر گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس پریشر میں نہیں آتی اور مشکل سے مشکل فیصلے کرتی ہے اور اس پہ سٹینڈ لیتی ہے ابھی بھی وہ گورنمنٹ کے تحفظ میں ہیں اور جب تک وہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک گورنمنٹ انہیں ای سی ایل سے ان کا نام ریموو نہیں کر سکتی اس وقت تک انہیں تحفظ بھی دیا جا رہا ہے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ تو ایک پازیٹیو میسج جا رہا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو موب ہماری مینٹیلٹی ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں اس کے لیے ہمیں
یہ تو پاکستان سے متعلق ہو گیا
لانی پڑے گی
خالد صاحب 30 سیکنڈ کیا لگتا ہے آپ کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے آسیا بی بی کو کہ وہ ہمبلی سجیسٹ کریں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہیں بہت سارے بے گناہ تکلیف میں رہتے ہیں
ایک تو یہ ہے کہ اس قانون میں جو 295C ہے بلاسفمی لا اس کے اندر چینجز آنے چاہیے اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ جو مدعی والا قانونی جو الزام لگاتا ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ جو سینکڑوں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں اس کیس میں جھوٹے کیسوں میں وہ بھی باہر آئیں اور لوگوں کو تحفظ ملیں اور ختم نبوت کا بلاسفیمی کا جو قانون ہے اس پر اس کو استعمال کرتے ہوئے بے قصور لوگوں کو جو ہے وہ سزا نہ دی جائے
بہت شکریہ خالد حمید فاروقی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا فیاض ولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور سلمہ بٹی صاحبہ آپ کے بھی ہم ممنون ہیں سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے
بہت شکریہ
سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ایسور امام کوئکلی ہم جائیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب کیلیفورنیا میں جنگل میں لگی آگ کم از کم 44 افراد کی ہلاکت کا سبب بن چکی ہے اور اب یہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ چکی ہے یعنی اس ریاست کے اندر ہلاکتوں کے اعتبار سے یہ سب سے بدترین آتش زدگی ہے جنگل کے اندر اور کئی علاقے اس کی زد میں آئے کئی ایک علاقے خاکستر ہو چکے ہیں کوئک اپ ڈیٹ کے لیے ہم جائیں گے ڈاکٹر شکیل صغیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہم کوشش کریں گے عظمت گل صاحب بھی ہمیں اپڈیٹ کریں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ابھی تک کوئی بنیادی وجوہات ڈٹرمن ہو سکی ہیں کہ یہ آگ کیوں لگی ہے اور پھر خاص طور پہ شہری علاقے اتنی بڑی تعداد میں اس کی لپیٹ میں کیوں آئے ہیں زیادہ تر ریٹائریز تھے لیکن کچھ اخبار یہ سرخیاں جما رہے ہیں کہ یہ تو زمین کے اوپر ایک دوزخ کا سا سما بن چکا ہے بہت تکلیف دہ حالت ہے میں ہیں لوگ وہاں پہ اور ریزیڈنٹس ہیں اس کے
السلام علیکم بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا جو میجر ریزن ہے اس آگ کی یا اس فورسٹ فائر کی وہ تو کلائمیٹ چینج ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایک سیکوینس میں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے فائر کی فریکوینسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جیسے اب کیلیفورنیا میں نومبر جو ہے وہ ٹریڈیشنلی رینی سیزن اس کو کہا جاتا تھا کہ رین شروع ہوتی تھی لیکن اب اس کو فائر سیزن کہتے ہیں اور ابھی تو آپ نے 44 لوگوں کا تو کنفرم ہے دیر آر آلموسٹ 100+ پیپل جو کہ
200 سے زیادہ 300 کے قریب لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں سو موسٹ پروبیبلی
اس کا تو یہ نمبر جو ہے وہ سگنیفیکینٹلی بڑھنے کے
ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا نا لاس ہیومن لاس ہے لائف لاسز ہیں پھر پراپرٹی لاس ہے اب سر اگر ہم انوائرمنٹ کے اوپر بات کریں تو اس کے ماں بعد اثرات کیا ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ یہ آگ لگی ہے
ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ تو لوکل ایونٹ ہے اگر آپ اس طرح سے اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں کہ جتنی فائر ابھی ہوئی ہے اس کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کمپیئر کریں تو فار ایگزامپل کہ جتنی فائر کا جو میجر ریزن ہے جو میجر چیزیں ہیں فائر ہونے کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ تو یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ آپ ایٹماسفیئر میں زیادہ سے زیادہ ایمٹ کر رہے ہیں دوسرے یہ کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہیلتھ پہ کیا ہوتا ہے تو پہلے لیٹس لک ایٹ لانگ ٹرم امپیکٹ آن جو اتنی بڑی فائر ہے اس کا امپیکٹ ہم کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جتنی فائر یہ لگی ہے اور اس کی وجہ سے جتنے کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے گلوبل وارمنگ سبسٹنسز یا کیمیکلز جو ہیں جو انوائرمنٹ میں ایمٹ ہوں گے اس وہ یوں سمجھیں کہ ایک سال میں کیلیفورنیا کا جو انوائرمنٹل لاز ہیں وہ بہت ریسٹرکٹیو ہیں سب سے زیادہ ریسٹرکٹیو ہیں یو ایس میں تو اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو جو انہوں نے گین کیا ایک سال میں وہ سارا کا سارا اس فائر سے ختم ہو جائے
آخری سوال اور 30 سیکنڈ ہمارے پاس یہ جو ولنریبلٹی ہے کیلیفورنیا کے اندر اکثر آتش زدگی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ٹاؤن پلاننگ کی سوچ تبدیل ہوگی
टाउन प्लानिंग की सोच तो हमेशा से तब्दील होती है और जैसे जैसे ये चीजें होती हैं उससे जो है ना वो लर्न करते हैं, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है वो उसको हैंडल करना सबसे पहली चीज है। हम पिछले 10-20 सालों में तकरीबन 1.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से जो बुशेज हैं जो लो लाइंग प्लांट्स हैं वो ड्राई हुए हैं और एज अ फ्यूल वो सर्व करते हैं और तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी और अभी भी हम वी विल सी मोर एंड मोर।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील सगीर साहब, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं और कैलिफोर्निया से हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम जहां रंग अपने अख्ताम को पहुंचता है, प्रोड्यूसर थे असफर इमाम, इंजीनियर अमीशा डुबिंस्की, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
अमेरिका में हाल ही में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के नतीजे के मुताबिक ऐवाने नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई। अमरीकी सियासत में इसके दूरस नतीजे मुरतब होंगे। इस मौजू पर वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार माइकल बोमेन ने एक तजियाती रिपोर्ट मुरतब की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के लिए नया ऐवान मसाइल पैदा कर सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी जनवरी के आगाज से ट्रंप इंतजामिया की जांच पड़ताल शुरू कर देगी। एबीसी दिस वीक के प्रोग्राम में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओवरसाइट कमेटी के अलीजा कोमिंग के अल्फाज, मैं उस तरह हुक्मनामे तकसीम नहीं करूंगा जिस तरह हलोवीन के मौके पर मिठाइयां तकसीम की जाती हैं। हमें बहुत काम करना है और मैं उन मसाइल पर बहुत तवज्जो दे रहा हूं जिसको सदर ट्रंप भी हल करना चाहते हैं, मसलन अद्वियात की कीमतें वगैरह। इसके अलावा कांग्रेस में और बहुत सी चीजों में ट्रंप इंतजामिया की जांच पड़ताल की जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की जुडिशियल कमेटी के जेरोल्ड मेडलर के अल्फाज, हम सदर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि वो भी बहुत सी चीजों के जिम्मेदार हैं और वो कानून से बालातर नहीं है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का कहना है कि वो डेमोक्रेट्स की जानिब से किसी भी मुमकिन कार्रवाई से खौफजदा नहीं है। उनके अल्फाज, वो हम पर नजर रख सकते हैं, हम उन पर नजर रख सकते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये सियासी जंग की सी सूरत हाल होगी। डेमोक्रेट्स ट्रंप पर अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन को ओहदे से हटाने और उनकी जगह मैट विटिकर को लाने पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। कायम मकाम अटॉर्नी मैट विटिकर स्पेशल काउंसलर रॉबर्ट मलर की तरफ से 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस की मदाखलत की तहकीकात पर नुक्ताचीनी करते रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की जुडिशियल कमेटी के जेरोल्ड मेडलर के अल्फाज, उनकी तकरीरी स्पेशल काउंसलर रॉबर्ट मलर की तहकीकात पर एक हमला है और ये सदर ट्रंप की जानिब से जारी मुदाखलत की एक कड़ी है। सेनेट में डेमोक्रेट और बाज रिपब्लिकन्स एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे व्हाइट हाउस के लिए रॉबर्ट मलर को हटाना मुश्किल हो जाएगा। इन कानून साजों का कहना है कि ये तहकीकात हर हाल में मुकम्मल होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस मर्फी के अल्फाज,
नाउ मोर देन एवर,
सही मानों में जमहूरियत को कायम रखने की गरज से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के अराकीन को पहले से कहीं ज्यादा मिलजुल कर काम करने की जरूरत है ताकि स्पेशल काउंसलर रॉबर्ट मलर की तहकीकात को बचाने से मुतल्लिक आइंदा हफ्ते कार्रवाई की जा सके, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते और सदर ट्रंप को तहकीकात बंद करने का मुकम्मल इख्तियार दिया जाता है तो हमारा मुल्क एक बनाना रिपब्लिक में तब्दील हो जाएगा। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के एक आला रुकन सेनेटर मिच मैकोनल कहते हैं कि रॉबर्ट मलर की तहकीकात को सदर ट्रंप से कोई खतरा नहीं। सदर ट्रंप की तरफ से कभी भी कोई ऐसे इशारे नहीं मिले जिससे रॉबर्ट मलर को हटाने या उनकी तहकीकात को रोकने की ख्वाहिश जाहिर होती हो। دریں اسلام وائٹ ہاؤس نے ایک دفعہ پھر روس کے ساتھ مل کر سازش کرنے یا اس حوالے سے تحقیقات کے راستے میں خلل ڈالنے کے ہر قسم کے الزامات کو رد کیا ہے. صدر ٹرمپ کی مشیر کیلی این کانوے کے الفاظ، ہم مولر تحقیقات میں پہلے ہی بہت تعاون کر رہے ہیں، ہماری مدد سے 1.4 ملین دستاویزات سامنے آ چکی ہیں اور 33 اعلی شخصیات کو انٹرویو کیا جا چکا ہے. امریکہ میں بعض ترقی پسند ایکٹیوسٹس صدر ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم ہاؤس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایسا سوچنا قبل از وقت ہے اور ایسا کرنا ٹھوس شواہد کے بغیر ممکن نہیں. ایوان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت کے باوجود اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پارٹی کی سینئر قیادت احتیاط سے وائٹ ہاؤس یا ریپبلکن کی مخالفت میں کوئی اقدام اٹھائے گی. اس کی ایک وجہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت بدستور قائم ہے اور قانون سازی کے سلسلے میں کانگریس کے دونوں ایوانوں کو مساوی اہمیت حاصل ہے. بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ اگلے سال کے آغاز میں امریکہ کی داخلی سیاست میں خاصی گہما گہمی اور ہلچل رہے گی. ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف صفے آرا ہوں گی اور اسی کے سائے میں 2020 کے صدارتی انتخابات بھی ہوں گے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.